غزوہ بدر رمضان شریف میں پیش آئے، اس لیے اس کا قصہ پوری تاریخ کے حوالے سے یہ مولانا اسماعیل ریحان صاحب یہاں تشریف لا چکے ہیں، ہمارے معزز دوست بھی ہیں اور بڑے عالم بھی ہیں. تاریخ امت مسلمہ انہوں نے کتاب لکھی ہے پچھلے دنوں، ابھی اس کی جلدیں آ رہی ہیں، 5-6 جلدیں آ چکی ہیں. اس میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن جہش کے سریے میں پہلی بار ایسا ہوا کہ قریش کے خلاف تلوار چلی. چھیڑ چھاڑ تو یہ لوگ کرتے رہتے تھے. یہ کب ہوا؟ 2 رمضان مئی 622 عیسوی، اور رمضان مبارک 2 ہجری، کیونکہ سال کی ابتدا پھر ہجری سے ہوئی، تو یہ دوسری ہجری. نبی علیہ السلام جب مکے سے مدینہ تشریف لے گئے تو پہلے جہاد کی اجازت ملی اور پھر حکم ملا، اور اس سے پہلے مکے میں کفو ایدیاکم تھا کہ ہاتھ روکے رکھو، کچھ بھی نہ کہنا. صحابہ بزدل اور کمزور نہیں تھے، لیکن دکھایا جا رہا تھا دیکھو کہ کفر کتنا سنگ دل ہوتا ہے. کوئی اپنی مرضی سے اگر اپنے اللہ کی ماننا چاہے تو اس کو ماننے بھی نہیں دیتا، دین پر چلنے بھی نہیں دیتا، اس کی زندگی مشکل بنا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہ رہے تھے، اور پھر مسلمانوں کی ایک جماعت تیار کرنا چاہ رہے. پھر جب جماعت تیار ہو گئی مدینہ پاک میں آ کر، پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو مدینہ شریف سے 1 میل کے فاصلے پر بیر عقبہ کے پاس پڑاؤ ڈالا، سب کو دھیکا بھالا، اور آپ کو ان میں کچھ کم عمر لڑکے بھی نظر آئے جو 7 آئے تھے. 313 اتنے کم ہیں، لیکن 4-5 لڑکے 7 آئے تھے جو جذبہ جہاد میں اور شوق میں نکل آئے تھے. آپ نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا، کیونکہ وہ 15 سال سے کم تھے اس وقت میں، اور ان کی عمریں. ان بچوں میں اسامہ بن زید اور رافع بن خدیج، برا بن عازب، زید بن ابن ارقم اور زید بن ثابت شامل تھے. انہی میں 16 سال کے عمیر بن ابی وقاص بھی تھے، سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے سے چھپ رہے تھے. کیوں چھپ رہے تھے؟ کہیں آپ واپس نہ کر دیں. اور ان کے بھائی سعد نے دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ڈرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام مجھے دیکھ کر چھوٹا سمجھ کر واپس نہ کر دیں. میں اللہ کے راستے میں نکلنا اور شہادت چاہتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرما دے. انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا گیا. آپ نے حسب معمول انہیں بھی واپس جانے کا حکم دیا، جسے سن کر وہ برداشت نہ کر سکے اور رونے لگے. آپ نے ان کی یہ اضطراری حالت دیکھ کر، جذبہ دیکھ کر اس مہم میں شرکت کی اجازت دے دی. 16 سال ان کی عمر تھی. آج ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں؟ 16 سال میں سب سے پہلے داڑھی منڈاتے ہیں، پھر عشق مجازی میں مبتلا ہوتے ہیں، موبائل کی گندگیوں میں لگے رہتے ہیں. جیسے صحابہ تھے ان کی اولاد ویسی تھی، صحابہ نیک تھے اولاد بھی نیک. آج ہمارے بڑے فجر کی نماز نہیں پڑھتے، بچے کہاں سے پڑھیں گے؟ بڑے داڑیاں منڈاتے ہیں، بچے شروع سے ہی ایسے پیدا ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد جانا اور جماعت سے نماز پڑھنا کوئی ضروری چیز ہے. دین پہ عمل کرنا، نظر کی حفاظت، دل کا اور زبان کا صاف ہونا، یہ کوئی ضروری چیز ہے. تو جب ہم بڑے کریں گے تو پھر چھوٹوں میں یہ بات ہے. صحابہ میں جذبہ تھا تو ان کے اولاد میں بھی جذبہ تھا. یہ 14 سال کے تقریباً یہ لوگ تھے، کیونکہ غزوہ احد 2 سال بعد ہی اس میں ان کو سلیکٹ کر لیا گیا. اس وقت نہیں کیا گیا، کیونکہ بچوں کو اس کام میں آگے نہیں بڑھایا جاتا جبکہ وہ پکی عمر کے نہ ہوں. لیکن عمیر بن ابی وقاص ایسے تھے کہ وہ رونے لگے. آپ علیہ السلام نے ان کو اجازت دے دی شرکت کی. مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، لشکر میں گھوڑے صرف 2، تعداد کتنی؟ 313، گھوڑے صرف 2، اور اونٹ 70 تھے. ایک ایک اونٹ پر 3-3 افراد باری باری سوار ہوتے تھے. قافلے کی جگہ مکہ سے لے کر قافلے کی جگہ مکہ کے لشکر سے سامنا ہوا، یعنی قریشی وہاں سے آگے. ادھر قریشی قافلے کے سردار ابو سفیان بن حرب کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ہو گئی، اس لیے وہ عام راستہ چھوڑ کر سمندر کے کنارے کنارے قافلے کو تیزی سے لے کر چلے، اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکے کی طرف دوڑایا تاکہ قریش کو مدد کے لیے پکاریں اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کریں۔ قریش پہلے ہی مدینے پر حملے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، کیونکہ ان کو اسلام پنپتا ہوا ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس خبر کا مکہ شریف پہنچنا تھا کہ فوراً 950 مسلح افراد ایک لشکر میں، جن میں 200 گھوڑے، 200 گھڑ سوار اور 700 اونٹ تھے، گویا سب کے پاس سواریاں تھیں اور ہتھیار بھی تھے، مقابلے کے لیے نکل کھڑا ہوا وہ لشکر۔ لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار شریک تھے، 600 افراد زرہ پوش تھے۔ زرہ ہوتی تھی اس زمانے میں، کیونکہ آمنے سامنے لڑائی ہوتی تھی تو اوپر پورے لوہے کی خود پہنتے تھے صرف کو، اور وہ خول ہیلمٹ کی طرح، اور صرف آنکھیں کھلی ہوتی تھی، تو اس کو کہتے زرہ پوش۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی کہ تجارتی قافلہ بچ کر نکل گیا ہے اور قریش کا مسلح لشکر مقابلے کے لیے آیا چاہتا ہے، تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسرے مہاجرین نے اپنی جان نچھاور کرنے کا عزم ظاہر کیا، مگر آپ انصار صحابہ کا جذبہ دیکھنا چاہتے تھے۔ انصار آپ کو اس وعدے پر لائے تھے، جب آپ کو لائے تھے تو حضرت عباس نے کہا تھا، دیکھو تم میرے بھتیجے کو لے تو جا رہے ہو لیکن وہاں حفاظت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا تھا انہیں حضرات نے کہ ہم جان پر کھیل کے حفاظت کریں گے، پہلے ہماری، جیسے کہتے ہیں، پہلے ہماری لاش گرے گی پھر کوئی ہمارے آقا تک پہنچے گا۔ تو ان کو انصار مدینہ، کیونکہ آپ سے وعدہ کر کے لائے تھے کہ وہ آپ کی حفاظت کریں گے، جس کا مفہوم مدینہ کی حدود میں تحفظ کرنا تھا، کھلے لفظوں میں یہ معاہدہ نہیں تھا کہ اگر مدینہ سے باہر قریش سے جنگ ہوئی تو انصار اس وقت بھی مدد کے پابند ہوں گے، اس لیے آپ انصار کی رائے کے منتظر تھے۔ قبیلہ اوس کے سردار سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ آپ کی منشا سمجھ گئے اور اٹھ کر کھڑے ہو کر کہنے لگے، آپ شاید ہماری رائے جاننا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ جس سے چاہیں صلح کریں، جس سے چاہیں لڑیں، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، اللہ کی قسم آپ فرمائیں گے تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے، آپ فرمائیں گے تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ ایک اور انصاری صحابی حضرت مقداد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بنی اسرائیلی نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو، جاؤ تم، انا ہا ہنا قائدون، تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے، ہم تو بہت، ہمیں بہت ڈر لگ رہا ہے اس قوم سے۔ تو حضرت مقداد نے کہا کہ ہم وہ قوم نہیں ہیں بنی اسرائیل کی، لہذا نہیں ہم تو آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے لڑیں گے، آپ بالکل بے فکر ہو کے جو آپ حکم دیں ہمیں سر آنکھوں پر وہ قبول ہے۔ قریش کا لشکر بدر کی طرف بڑھ رہا تھا جو مدینے سے 70 میل جنوب میں ایک وادی ہے، مسلمان بھی اسی طرح روانہ ہوئے۔ لشکر اسلام کا جنگی پرچم سفید رنگ کا تھا جو حضرت مصعب بن عمیر نے تھاما ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے 2 سیاہ رنگ کے جھنڈے تھے۔ مصعب بن عمیر وہ صحابی ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے آئے اور پھر مدینہ شریف میں وہاں کے بڑے شہزادے تھے مکے کے۔ اسلام لانے پر گھر والوں نے نہ صرف نکالا بلکہ بیوی بچوں کو بھی روک لیا اور کپڑے بھی نہیں دیے، یہاں تک کہ بوریا لپیٹ کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو جب دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ قریش کے سردار کا بیٹا آج اسلام کی، اللہ کی محبت میں اس طرح ہمارے دروازے پہ پڑا ہے۔ پھر غزوہ احد میں ان کی شہادت ہوئی تو مصعب بن عمیر نے جھنڈا تھاما ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے 2 سیاہ رنگ کے جھنڈے تھے، ایک حضرت علی کے ہاتھ میں تھا، دوسرا حضرت سعد بن معاذ کے پاس تھا۔ یہاں قریش کے بعض غلام جو پانی تلاش کر رہے تھے صحابہ کے ہاتھ آ گئے، انہوں نے مار پیٹ کر قریش کی تعداد معلوم کرنا چاہی تو آپ نے خود ان سے تفتیش کی، نبی علیہ السلام نے، کہ قریش روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں؟ کہنے لگے 9۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو چھوڑ دیا اور صحابہ سے فرمایا دشمن کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے، کیونکہ اونٹ کے ایک اونٹ اتنے لوگ کھاتے ہیں، آپ نے اس سے اندازہ لگایا۔ تو یہ ہوتی ہے بصیرت، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراست اور ذہانت تھی۔ عام طور پر ایک اونٹ 90 سے 100 آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حساب لگا لیا کہ قریش کتنی تعداد میں ہو سکتے ہیں، جو بالکل درست تھا، وہ 900 950 تھے, 9 اور 10 کے درمیان آپ نے بتایا, بالکل 950 ان کی تعداد تھی. قریش کا لشکر پیش قدمی کرتا ہوا میدان بدر کے دوسرے سرے تک پہنچ گیا جہاں پانی قریب تھا. مسلمانوں نے پہلے میدان کے اس کنارے ایسی جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا جہاں سے پانی کئی میل دور تھا, مگر پھر ایک صحابی حضرت حباب بن منذر کے مشورے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی کے چشمے کی طرف بڑھ کر اس کے قریب خیمے لگائے. ساتھ ہی اللہ تعالی نے بارش نازل فرما دی جس سے مسلمان خوب سیراب ہو گئے. یہاں کی ریتیلی زمین پختہ ہو گئی اور یہی بارش قریش کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی. انہوں نے اگرچہ اپنے لحاظ سے اچھی جگہ منتخب کی تھی تاکہ ہمیں آسانی ہو, اونچائی پہ بھی تھی اور وہ جگہ ایسی تھی, لیکن بارش کے ہونے کی وجہ سے بالکل صورتحال بدل گئی کیونکہ ان کے پڑاؤ میں کیچڑ اور پھسلن پیدا ہو گئی. جمعہ 17 رمضان 2 ہجری مئی 25 مئی 624 کا سورج طلوع ہوا تو قریش اپنی جنگی تیاری مکمل کر چکے تھے. ادھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مسلمانوں کی صفیں درست کر رہے تھے. حضرت سعد بن معاذ کے مشورے سے آپ کے لیے ایک ٹیلے پر کھجور کی شاخوں اور پتوں سے ایک سائبان بنا دیا گیا تھا تاکہ آپ وہاں تشریف رکھیں اور پورے میدان جنگ کا معائنہ کر کے احکامات دیتے رہیں. پیچھے تیز رفتار سواریاں بھی رکھی ہوئی تھیں اور محافظ بھی مقرر تھے. صبح سویرے قریش کا لشکر سامنے آ گیا اور کچھ فاصلہ چھوڑ کر سفارہ ہوا. یہ اسلام اور کفر کا پہلا اور فیصلہ کن مارکا تھا. ایک طرف 313 مسلمان جن کا سامان جنگ بھی انتہائی کم تھا, دوسری طرف 3 گنا کفار بہترین اس اسلحے کے ساتھ موجود تھے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم گڑ گڑا کر اللہ تعالی سے دعائیں مانگ رہے تھے. آپ فرما رہے تھے, اللہ اگر آپ مومنوں کی یہ جہاز مومنوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر قیامت تک پورے زمین پر آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ مقام ناز سے آپ بیان فرما رہے تھے. آپ نے اتنی بےتابی سے دعا فرمائی کہ آپ کی چادر شان مبارک سے بار بار سرکتی جا رہی تھی. اس زمانے میں اکثر لباس کیا ہوتا تھا, ایک چادر نیچے لنگی کی طرح تیبند باندھ لیا ایک اوپر. اکثر بعضوں کے پاس کرتے بھی ہوتے تھے, نبی علیہ السلام کے پاس بھی تھا ایک آدھ, لیکن بہت کم ہوتا تھا. تو یہ ایسی سادگی کا دور تھا. تو آپ جو ہاتھ اوپر اٹھا کے دعا مانگ رہے تھے تو چادر بار بار نیچے گر رہی تھی اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ چادر درست کرتے اور تسلی دیتے کہ اللہ کے رسول آپ اپنے رب سے خوب مانگ چکے ہیں, اس نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا, اللہ آپ کی ضرور مدد کریں گے اور آپ کو فتح مند فرمائیں گے. دو صحابی ہیں اسی وقت لڑائی میں شرکت کے لیے پہنچے. مسلمانوں کو بڑی مسرت ہوئی کیونکہ اس وقت مسلمانوں کو اپنی عددی کمی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا. اس کے باوجود ایسے میں اگر ایک شخص بھی مزید پہنچ جاتا تو غنیمت تھا, مگر آنے والوں نے بتایا کہ راستے میں ہمیں کفار نے روک لیا تھا اور کہا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کے لیے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ لڑو گے. ہم نے بادل ناخواستہ کہا کہ ہم لڑائی میں شرکت نہیں کریں گے, ورنہ وہیں پر وہ مار پیٹ کرتے اور آنے بھی نہیں دیا جاتا. انہوں نے ہم سے وعدہ لے کر چھوڑا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو دونوں کو لڑائی میں حصہ لینے سے روک دیا کہ وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے, چاہے جنگ میں لوگ کم ہوں. حالانکہ تاویل کی جا سکتی ہے, وہ تو ہم نے دباؤ میں آ کے وعدہ کیا تھا اس لیے کہ ہم دل سے نہیں کہہ رہے تھے, اور وہ کافر ہے, اس سے کیا ہوا وعدہ بھی آپ بے تربیت دے رہے ہیں کہ آپ نے ان کو دونوں کو حذیفہ بن یمان, حذیفہ تھے اور ان کے ابا, ان کو آپ نے جہاد سے روک دیا. ہم ہر حال میں وعدے کے پابند ہیں. آپ نے فرمایا ہم ہر حال میں وعدے کی پابندی کریں گے, ہمیں بس اللہ کی مدد کافی ہے. یہ وعدے کی پابندی کی ایسی مثال ہے, مولانا لکھتے ہیں یہ وعدے کی پابندی کی ایسی مثال ہے جو ایک پیغمبر ہی پیش کر سکتا ہے, عام آدمی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو اللہ پر پورا بھروسہ ہے. جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو دو چار افراد کے بڑھ جانے سے کچھ نہیں ہوگا, بلکہ اپنی امت کو یہ درس دے گئے کہ دیکھو اس طرح جیسی طرح وہ چرواہا اس وقت آ گیا تھا غزوہ خیبر میں پوچھتا ہوا, اور اس نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کیا کرنے آئے ہیں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اللہ کا یہ کلمہ لے کے آیا ہوں کہ اللہ کی وحدانیت کا, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور مجھ پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں. اور تو اس نے پوچھا اگر یہ ہم مان لیں تو کیا ملے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے اور جنت میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور تمہارا یہ کالا رنگ، کیونکہ وہ کالا تھا، کالا رنگ گورا ہو جائے گا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں تمہیں دے گا. وہ حیران رہ گیا، ہمیں آپ اپنا بھائی بنا لیں گے، کیا میرا رنگ بھی جو گورا ہو جائے گا؟ لہذا اس نے پھر اس نے کلمہ پڑھا اور کہا کہ میں جہاد میں شریک ہو جاؤں. چرواہا تھا، اس کے پاس بکریاں تھیں، آپ چاہتے تو کہتے ہاں بھائی، کیونکہ غزوہ خیبر ہے، جہاد ہو رہا ہے، لہذا بکریاں بھی غنیمت کفار کی ہے نا، تو لے سکتے تھے، لیکن آپ نے سکھایا یہ بکریاں امانت ہیں، اس کو جا کے واپس کر کے پھر آؤ. ہو سکتا تھا اس میں خیال ہمارے جیسوں کو واپس آئے نہ آئے، پھر وہاں جا کے کہیں پھنس جائے، جو گھر گیا وہ گر گیا. نہیں، فرمایا جا کے واپس کر کے آؤ. یہ تربیت دی نبی علیہ السلام نے. پھر اس کے بعد وہ واپس بھی آیا اور لڑائی میں حصہ بھی لیا، اور اس کے بعد وہ شہید ہو گیا. اور بعد میں صحابہ دیکھ رہے ہیں لاشوں کو، تو صحابہ پہچان نہیں رہے یہ کون ہے، وہ نیا آدمی ہے جو ہمارے ساتھ تو نہیں آیا تھا. نبی علیہ السلام نے دیکھ کے پہچان لیا کہ ایسا مجاہد ہے، ایسا مسلمان ہے، اس نے نہ روزہ رکھا نہ نماز پڑھی، اور سیدھا جنت میں پہنچ گیا. اس لیے کہتے ہیں یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے. تو اس دوران بھی یہ سب تربیت ہو رہی ہے کہ میدان جہاد میں نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، اور میدان جہاد میں بھی وعدے کا ایفا کیا جا رہا ہے. یہ ہے ایک نبی کی قیادت، اور یہ ہے، اس لیے آگے آئے گا کہ آپ نے کس طرح پوزیشنیں سنبھالنے کے لیے صحابہ کو کہا. آپ صرف ایک عام بزرگ نہیں تھے، بلکہ آپ ریاست کے ایک بڑے صاحب بصیرت افراد میں سے، اور آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیے تھے، اور آپ بہترین راہبر تھے. لہذا یہ سب صفات مسلمانوں کو بھی اختیار کرنی چاہیے. آج جو نماز پڑھتے ہیں، جب نماز پڑھنا ہی ہمارا کام ہے تسبیح لے کے، لیکن اس کو امت کی فکر بھی ہونی چاہیے کہ میری زندگی کا حاصل تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، ہم اسی لیے مسلمان ہیں کہ اللہ کے دین کی سربلندی میں ہم حصہ لیں جس طریقے سے ہو سکے. آج ہم نے زندگی کا مقصد یہ سمجھ لیا، صبح جاتے ہیں کام پہ اور لڑکا ہے بچہ ہے تو اسکول مدرسے، اور واپس آیا، اب اس سے فارغ ہوا تو کیا پھر کسی کام میں لگنا ہے؟ کسی نے دین کی خدمت کو اپنا کام نہیں سمجھا، جبکہ مسلمانوں کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ خود بھی نیک بننا ہے، دوسروں کو بھی نیک بنانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے صحابہ سب کے سب آ گئے، کسی نے کیا پوچھا کہ ہمیں کیا ملے گا؟ جنت ملے گی. بھائی تمہیں ہمیشہ کی جنت ملے گی. 14 صحابہ اس مارکے میں شہید ہوئے، 70 صحابہ غزوہ احد میں شہید ہوئے، اس کے علاوہ کتنے سینکڑوں ہزاروں شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، تب اسلام ہم تک پہنچا ہے. ہم اس کو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی یہ بھی نہیں کہ کسی چلو کسی سے جا کے نماز کی دعوت دے دیں، کسی کو اچھائی کی دعوت دیں اور کسی کو برائی سے روکیں. تو لہذا ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا چاہیے. انشاءاللہ اس میں آگے اور بھی آ رہا ہے، اس لیے کہ آج آ رہا ہے کہ اپنی تاریخ ہمیں پتہ ہونی چاہیے. ہمیں اپنی تاریخ کا ہی پتہ نہیں. آج مسلمانوں کو بدلے دے کہ کسی کو محرم، یہی شہادت پتہ ہے. ضرور حضرت حسین کی شہادت بہت بلند و بالا ہے، لیکن اس سے پہلے جو صحابہ کی شہادت ہے یہ بھی تو ایسی ہے. اور اگر شہادتوں پہ چھٹی کی جائے تو پھر سال میں 360 دن کم پڑ جائیں. اگر چھٹی کی جائے، جب حسین کی شہادت پہ چھٹی ہو سکتی ہے تو حضرت حمزہ کی شہادت پہ بھی ہو سکتی ہے، وہ نبی علیہ السلام کے چاچا ہیں، اور فلاں اور فلاں کوئی حضرت عثمان معزون، اور کتنے ایسے شہداء اور صحابہ ہیں کہ اگر اس دن منایا جائے تو اسلام دن منانے کا نام نہیں ہے، دین اپنانے کا نام ہے. اسلام منانے کا نام نہیں ہے بلکہ اپنانے کا نام ہے. یہ ہمیں صحابہ کی زندگی سے سبق ملتا ہے. بندے نے عرض کیا تھا جلائے کب تھے صحابہ نے گفت گو کے چراغ. آج باتیں کروا لو، ہاں میں تو اتنا میرے جو یہ نالج ہے، حضرت فرماتے جس کو زیادہ نالج ہوتی اسی پہ فالج گرتی. نالج بہت ہے، کام کیا کیا؟ فجر کی نماز چھوٹ رہی ہے، سنت اور ترشریعت کا پتہ نہیں ہے. جلائے کب تھے صحابہ نے گفتگو کے چراغ، کہ ان کے عشق نے روشن کیے لہو کے چراغ، کہ ان کے عشق نے روشن کیے لہو کے چراغ. ابھی آئے گا آگے غزوہ احد میں ابو طلحہ آپ کے آگے پیچھے لڑ رہے ہیں، 70 سے زیادہ زخم ایک صحابی کو آئے. اور مفتی تقی صاحب نے اس بات کو لکھا ہے، لڑتے ہوئے اس چیز کا بھی ان کو دھیان ہے کہ نبی علیہ السلام کی طرف میری پیٹھ نہ ہو جائے.
یہ ادب کا بھی لحاظ ہے اور ساتھ ساتھ لڑائی بھی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان جذبے میں سے کوئی حصہ اور کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور اس کا تعین کریں اور اپنی زندگی کے لیے کوئی لائح عمل مقرر کریں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. آج بس یہی مقصد ہے, بڑا گھر, بڑی گاڑی اور بڑا موبائل. موبائل اتنا بڑا جو جیب میں نہ آئے, گاڑی اتنی بڑی ہو جو گھر میں داخل نہ ہو سکے, اور پیسہ اتنا ہو کہ پتہ بھی نہ رہے کہاں ہے. سب چھوڑ کے جانا ہے, سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاج چلے گا بن جارا. اور جو اپنی جان پیش کر دیتا ہے پھر یہاں خون کا قطرہ گرتا ہے اور حوروں سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے. یہ ہے فاذا فوزا عظیما, یہ ہے بڑی کامیابی. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.